بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، صدق الله العظيم. یہ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات، اس کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے. ایک مسلمان کو کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بڑوں کے ساتھ کون سے آداب اختیار کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات میں کن چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بہت مختصر اصول بیان کر دیے گئے ہیں. یہ پوری صورت ایسی ہے کہ انسان اس کے مضامین کو پڑھے اور دیکھے کہ اس میں کیا کیا تعلیمات دی گئی ہیں. بڑی اہم تعلیمات ہیں. اس کا ایک حصہ ہے جو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند باتیں بیان فرمائی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو. انسان نے ایک چیز دیکھی، دیکھ کر نتیجہ کچھ اور نکال لیتا ہے، فلانا ادھر جا رہا تھا، اچھا اس کا مطلب یہ ہوگا، دیکھا اتنا ہی تھا کہ اس طرف گیا ہے، آگے نتیجہ خود ہی نکال لے کہ شاید یہ ہوگا اور یہ ہوگا. کبھی ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی سی کوئی چیز دیکھ کر بہت بڑی چیز ذہن میں سوچ لیتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہوتی ہے. تو جتنا دیکھا اتنی حد تک انسان، چلو ٹھیک ہے وہ تو دیکھی ہوئی چیز ہے، اس میں بھی حکم یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو اچھا ہی گمان کر لو. کسی کے بارے میں سنا کہ کسی نے کوئی بات کہی ہے جو مناسب نہیں ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس غیر مناسب بات کو انسان سوچ کر اس پر مزید سوچتے، اچھا ٹھیک ہے یہ ایسا کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اچھا شاید فلانے نے اس کو یہ کہا ہوگا. جیسے بہت سو کی عادت ہوتی ہے، ایک چیز پر دوسری چیز بناتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت سے کبھی تعلق بھی نہیں ہوتا. یہ بات کی چیزیں تو ہیں، وہ غلط ہیں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ جو پہلی چیز تھی اس کے بارے میں بھی اچھا ہی گمان کر لو. حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان کرنا یہ بھی حسن عبادت میں داخل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. تو اجتنبوا کثیرا من الظن، دیکھو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو. اس سے کہ جب انسان بہت زیادہ گمان کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے اور بیماری ہوتی ہے بہت سی مرتبہ، واقعتاً اگر ہم دیکھیں تو بہت سی مرتبہ یہ جیسے وہم ایک بیماری ہے، اور انسان جب وہم کے پیچھے پڑتا ہے، وہم کیا چیز ہے، کیا کہتے ہیں نا کہ جب وضو کیا اور خیال یہ ہوا کہ شاید وضو ہوا یا نہیں ہوا، پھر یہ خیال ہوا شاید یہ ہوا، وہم کی جب بیماری انسان کو ہوتی ہے تو بڑھتے 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 وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے جب شبہ ہو تو حدیث میں آیا نہیں شبہ پر عمل نہ کرو، بس یقین پر عمل کر لو، ورنہ وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور شیطان تو اس میں پھر اور زیادہ حصہ لگاتا ہے کہ انسان کو پریشان کر کے، کہ آہستہ آہستہ مقصد یہ ہوتا ہے عبادت سے روکنا، اور روکنا مقصود ہوتا ہے کہ انسان وہم میں پڑھ کے چھوڑ ہی دے کام کرنا. کسی طریقے سے انسان آگے بڑھنے سے رک جائے، عبادت سے رک جائے، تو یہ اس میں مختلف شیطان مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، اس میں سے ایک وہ وہم بھی ہوتا ہے. بہرحال جس طرح وہ ایک بیماری ہے، یہ گمان یہ بھی ایک بیماری ہے کہ انسان کی عادت ہو گئی، اچھا فلانے کو یہ دیکھا تو اس سے یہ سوچے گا، پھر اس پر یہ، پھر اس پر یہ، اور چلتے چلتے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل جائے گی. تو قرآن نے شروع سے ہی منع کر دیا، دیکھو بہت زیادہ اس طرح گمان کرنے اور سوچ، چاہے جائز ہو، جائز ہو اور کوئی غلط نہ ہو، تب بھی خامخواہ گمان کی بنیاد پر کوئی رائے قائم نہ کرو. اجتنبوا کثیرا من الظن، اس لیے کہ جب گمان کی عادت ہو جاتی ہے کہ اچھا گمان کی بنیاد پر ایک فیصلہ کیا، ایک رائے قائم کی، جائز بھی ہوگی تو کبھی کیا ہوگا کہ ناجائز تک بھی انسان پہنچ جائے گا. ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو بعض گناہ ہیں تو بہت زیادہ ان چیزوں میں پڑو ہی نہیں، یعنی کہ تمام گناہ ہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ زیادہ بات انسان جب کرتا ہے تو جائز کلام بھی ہوگا، لیکن زیادہ بات کرنے کی عادت ہوتی ہے تو انسان غلط کام میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، غلط باتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. جب عادت ہے بلا وجہ بات کرنے کی، کوئی صحیح بات نہیں ملی تو اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی جھوٹی ہی بات کہہ دی، کوئی جھوٹا ہی مذاق کر دیا، کوئی ایسی چیز کر دی جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن گئی، تو جس طرح زیادہ کلام وہ انسان کے لیے گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، زیادہ بات کرنا اسی طرح زیادہ گمان کرنا بھی انسان کے لیے گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ پہلے سے روک دیا، دیکھو بہت زیادہ ان چیزوں میں نہ پڑو، اپنے حد تک، اپنے کام سے کام، بہت زیادہ خامخواہ گمان کرنا، رائے قائم کرنا، اس کی فکر میں نہ پڑو۔ اجتنب وہ کثیر من الظن، اس لیے کہ ان بعض الظن اثمن، اچھا ٹھیک ہے گمان کرنے سے منع کر دیا تو ہم تحقیق کر لیں، دیکھا فلانے کو اس طرح کرتے ہوئے، اچھا وہ اس طرح بات کر رہے تھے، مجھے دیکھ کے بات کر رہے تھے تو میرے خلاف ہی بات کر رہے ہوں گے، گمان کرنا منع ہے، چلو جا کے تحقیق کر لیں۔ ولا تجسس، وہ تحقیق بھی نہ کرو، رکاوٹ ہی ڈال دی، راستہ ہی بند کر دے، تحقیق نہ کرو۔ تحقیق کریں گے تو کیا ہوگا، کسی سے بات کریں گے، کسی سے تذکرہ کریں گے، اور آگے فرمایا ولا تجسسو، تحقیق بھی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی برائی بھی نہ کرو، تمام راستے بند کر دیے، بس اچھا گمان رکھو، ظنوا خیرا، اچھا گمان رکھو اور اپنا دل صاف رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت ان دلوں کی ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر پہنچے گا قیامت میں۔ عبادت میں بھی اسی طرح صاف دل ہوگا تو عبادت میں وہ دھیان اور اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے آثار نظر آئیں گے، ورنہ دل میں جب گندگیاں اس طرح کی بھری ہوتی ہیں تو عبادات کے اندر بھی وہ پختگی، وہ کمال، وہ خشوع اور وہ دھیان حاصل نہیں ہوتا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، پھر غیبت کی مذمت آگے بیان کی گئی کہ یہ چیزیں انسان کو غیبت تک اور غیبت بدگمانی تک، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بدگمانی کی وجہ سے غیبت، کبھی غیبت کی وجہ سے بدگمانی، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو غیبت اتنی بری چیز ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا کسی جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ مرا ہوا ہو، اس کا مردہ کا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانا یہ پسند ہے اور گوارا ہے، ظاہر ہے کہ وہ چیز ناپسند ہے، تو بس اسی طرح سمجھو کسی کی غیبت کرنا یہ بھی اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اس کو ناپسند کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایاکم والظن، دیکھو ایاکم، کلام عرب میں جب ایا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ اتقو، بچ جاؤ، ایاکم بہت خطرناک کوئی چیز ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے، ایاکم والظن، دیکھو گمان سے بہت زیادہ بچو، اس لیے کہ فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے، گمان کی بنیاد پر، اچھا میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہوگا، میرا خیال یہ کہ اس نے یہ کہا ہوگا، وہ بات کر رہے تھے تو میرا خیال یہ کہ میرے بارے میں یہ کہا ہوگا، اس نے یہ کہا اس کا میرا خیال یہ کہ یہ مطلب ہوگا، یہ اکذب الحدیث، یہ جھوٹی باتیں ہیں جو انسان کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی پھر زبان پر آ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بری رائے انسان قائم کرتا ہے، کیا کیا فیصلے کر لیتا ہے، اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات جو ہے یہ بدگمانی ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ولا تجسسو، اور دیکھو تحقیق میں بھی نہ پڑھو، ہمارا کسی سے تعلق نہیں، کسی نے کیا غلط کیا صحیح کیا، ہمارا اس کے معاملے سے کیا تعلق، نہ ہمیں کوئی ذمہ داری دی گئی کہ ہم ان کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی کہ ہم گمان کریں، ٹھیک ہے بدگمانی منع ہے، تحقیقی بھی ضرورت نہیں۔ ولا تجسسو، فرمایا کہ تجسس تو ایک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے تو ولا تحسسو، تاکید فرما دی، ولا تجسسو ولا تحسسو، یعنی چلو ہم آگے جا کر دیکھ لیں، نہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کسی سے پوچھ لیں اس کی بھی اجازت نہیں، کسی بھی طریقے کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ ولا تجسسو ولا تحسسو، بس دل صاف رکھو، لوگوں کے بارے میں دل صاف رکھو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض بھی نہ رکھو، اور وکونوا اخوانا، بھائی بھائی بن کر رہ جاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور یہی سورہ حجرات میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں یہی تھا کہ دیکھو کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں آپس میں صلح کرا دو، وہ سورہ حجرات میں بھی اسی طرح کی تعلیمات ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی مختصر حدیث کے اندر کہ دیکھو بدگمانی بھی نہ کرو، خامخواہ کے گمان بھی نہ کیا کرو، تحقیقات میں بھی نہ پڑھو، اور ایک دوسرے سے بغض اور کینہ بھی نہ رکھو، اور بھائی بن کر مل جل کر رہو، یہ ایک بہت بہترین ماحول ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ یہاں پر جو ماحول دے رکھا ہے اس کے الحمدللہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں لگا ہے, اور جس کو کہتے ہیں جنتی ماحول, کہ جنت میں کیا ہوگا, اعلیٰ سرور متقابلین, آپس میں وہاں کینہ وغیرہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا, کسی سے کوئی بغض اور کینہ اور عداوت وہاں وہ چیز ہے ہی نہیں, گندگیاں ہیں ہی نہیں. جب اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی کچھ مثالیں دے دیتے ہیں, نقشے دے دیتے ہیں کہ جہاں کچھ ایسے لوگ جمع ہوں, آپس میں سب کے دل صاف ہیں, کسی کو کسی سے کوئی بغض نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی عداوت نہیں, سب مل مل کر رہتے ہیں, تو یہ واقعی وہ جنتی ایک ماحول کا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہرحال احادیث تو اس سلسلے میں بہت ہیں, اب آگے چلتے ہیں, قرآن کی آیت ہو گئی, حدیث ہو گئی, اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بدگمانی جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے, ایک تو یہ کہ جیسے اس کا شروع میں ہی راستہ بند کر دے کہ بس جائز گمان سے بھی بچوں کے خامخواہ بدگمانی تک نہ پہنچ جاؤ, لیکن بعض ایسے اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان بدگمانی تک پہنچتا ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ہم بہت سی مرتبہ کسی چیز کا جب علاج کرنا چاہتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اس سے رک جائیں, لیکن اسباب کو نہیں روکتے, بد نظری سے بچنا چاہتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ کس سبب سے وہ بد نظری ہوئی ہے, ان اسباب کو نہیں چھوڑتے. کوئی گناہ ہے جس میں مبتلا ہوئے تھے تو اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے, توبہ کریں گے, لیکن وہ اسباب جو اختیار کیے تھے ان کو نہیں چھوڑتے. یہ ہے کہ ہمیں اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا وجہ ہے, جس کی سبب کیا بنا تھا کہ ہم اس گناہ میں مبتلا ہوئے تھے. ان اسباب سے انسان ذرا بچ جائے, اپنے آپ کو بچا لے, تو پھر انسان کے لیے آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے اور آسانی ہوتی ہے. بہرحال اسباب میں ایک تو بڑا سبب یہی جس کو قرآن نے ہی بتا دیا کہ دیکھو جائز جو سوچ ہے, گمان ہے نا خامخواہ دوسروں کے بارے میں, وہ بھی چھوڑ دو. تو بلا وجہ دماغ سے وہ کام نہ لو جو دماغ جس کام کے لیے نہیں بنایا گیا. ہم نے کوئی چیز دیکھی, دیکھ کر ایک بات ہم نے سنی, اس بارے میں رائے قائم کرنا اس حد تک تو ٹھیک ہے, ایک رائے ہے, لیکن جو دیکھا ہی نہیں, جب کوئی ایک چیز دیکھی ہی نہیں, ہم نے دیکھا بس دو لوگ بات کر رہے تھے, کچھ اشارے کر رہے تھے, ہم نے اس سے نتیجہ جو نکالا, حالانکہ وہ تو کان سے سننے کی بات تھی, ہم نے کان سے سنا نہیں اور ذہن سے وہ فیصلہ کر لیا جو ذہن کا کام نہیں تھا. تو دماغ کو اس کے غلط جگہ میں جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو نتیجہ بھی غلط نکلتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ہر انسان کے تمام کان ہیں, آنکھ ہے, یہ تمام کو اللہ تعالیٰ نے خاص خاص محدود صلاحیتیں دی ہیں. آنکھوں کا کام ہے دیکھنا, وہ صرف دیکھنے کا کام کرے گی, اس سے زائد آگے کا کام اس کا نہیں ہے. آنکھ سے ہم نے ایک چیز دیکھی اور ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں, یہ آنکھوں کا فیصلہ نہیں تھا, یہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے, آنکھ سے کرنے کا نہیں, وہ تو سننے سے کان سے تعلق رکھنے والی چیز تھی. تو بہرحال ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے, آنکھ دیکھنے کا کام کرے گی, اس سے ہم سننے کا کام نہیں لے سکتے, کان سے سننے کا کام ہے, اس کا کام دیکھنا نہیں ہے, اس سے ہم دیکھنے والے ہیں, دیکھنے کی اگر کوئی چیز ہے تو کان سے اس کا تعلق نہیں. اسی طرح عقل کی بھی ایک محدود ایک حصہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک, جب ہم آنکھ سے کوئی چیز دیکھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, اس کے بعد عقل کچھ فیصلہ کرتی ہے, کوئی رائے قائم کرتی ہے, اس کی بھی ایک حد ہے, ہم اس حد سے آگے بڑھیں گے تو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا. یہ بالکل اسی طرح جیسے کانوں کے استعمال کر رہے دیکھنے کے لیے تو نتیجہ غلط ہی آنے والا ہے, اسی طرح دماغ کو ہم استعمال کر رہے ہیں, اپنی سوچ کو استعمال کر رہے ہیں ایسی جگہ میں جو اس کی جگہ ہی نہیں ہے. یہ آگے کے جو درجات ہوتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ وحی کی جو ضرورت پیش آئی, وہ کیوں, اس لیے کہ انسان اپنی عقل سے یہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کیسے کرے, تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اور وحی کے ذریعے سے ہمیں وہ باتیں بتائیں کہ اچھا اب یہ عقل سے فیصلہ کرنے کی چیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے. ہم عقل سے نہیں پہچان سکتے تھے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, جنت ہے دوزخ ہے, عقل سے ہم نہیں پہچان سکتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے اور وحی کے ذریعے سے وہ تعلیمات دی. تو عقل کی بھی ایک حد ہے, ایک لمٹ ہے, شریعت آ گئی, عقل کے بات وہاں ختم ہو گئی, وہاں پر شریعت آئے گی, وحی آئے گی, عقل کی لمٹ وہاں ختم ہو جاتی ہے. بہرحال تو اصل تو یہ ہے کہ انسان زائد سوچنا اور خامخواہ گمان کی بنیاد پر فیصلے کرنا اس کی عادت ختم کر دیں. اس کے علاوہ بعضوں نے مختلف اسباب اس کے بیان فرمائے ہیں کہ یہ بدگمانی کیوں پیدا ہوتی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ جو بیان کی گئی ہے, انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, اپنے آپ کو انسان بھول جاتا ہے. بہادر شاہ ظفر مشہور گزرے ہیں, ان کا شعر ہے, نتی حال کے جب ہمیں اپنے خبر, رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. جب اپنی برائیوں پر نظر پڑی تو اچھا, جب اپنے عیوب کے اچھا میرے اندر یہ ہے, میرے اندر دوسروں کو کیا تلاش کرے جب اپنا ہی اتنا زیادہ ہے. انسان جب اپنی حقیقت بھول جاتا ہے تو دوسروں کے بارے میں برائیاں نظر آنے لگتی ہیں, جب اپنے آپ کی برائیاں ہوں تو پھر دوسروں کی برائیاں کہاں نظر آئیں گی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام حال دیکھے تو یہی چیز ہوا کرتی تھی. ہر ایک کو اپنے بارے میں, واقعات پہلے کئی مرتبہ آیا تذکرہ آتا رہا, ہر ایک کو اپنے بارے میں یہ تھا پتہ نہیں میری حالت کیا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص گھبرا رہا ہے کہ پتہ نہیں منافقوں کی فہرست میں میرا نام نہ ہو. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو اندیشہ ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا ایمان بھی صحیح ہے یا نہیں ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, جنگ ہو رہی ہے ایک جگہ, فتح میں دیر ہو گئی, صبح سے لے کر دوپہر تک دیر ہو گئی فتح میں. میرے بدعملی کی نحوست ہے, ورنہ حق میں تو اتنی طاقت تھی کہ فوراً غالب آ جاتا, یہ میری بدعملی کی وجہ سے دیکھو ان لوگوں کو اتنی دیر لگی فتح میں. ہر چیز میں اپنے آپ پر نظر, حالانکہ وہاں کیا تھا, بس اپنے آپ پر نظر تھی, اپنے عیوب پر نظر تھی, دوسروں کا نہیں بلکہ اپنے آپ پر نظر تھی کہ میری حالت یہ ہے. بہرحال پہلی بنیاد تو یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ انسان بلا وجہ زائد سوچنے کی جو عادت ہے, گمان کی بنیاد پر جو انسان رائے قائم کرتا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. نمبر دو, انسان اپنے عیوب پر اپنے حال پر نظر کرے تو پھر دوسروں کے عیوب اور دوسروں کی برائیاں انسان کو نظر نہیں آتی, بلکہ اپنے ہی عیوب میں انسان اسی میں وہی کافی ہے کہ انسان اپنے عیوب دیکھ لے, دوسروں کے عیوب پھر نظر نہیں آتے. تیسری بات کہ بہت سی مرتبہ ہم دوسروں کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں, اس میں غلط فہمی کا بہت سی مرتبہ دخل ہوتا ہے. غلط فہمی, حقیقتاً کچھ اور ہے. اب امام صاحب سے نماز پڑھانے آگے گئے, کوئی کہے گا اچھا نماز سے ان کو پیچھے ہٹا دیا. الحمدللہ یہاں پر تو سب جنتی ماحول ہے تو کوئی بدگمانی نہیں ہے, لیکن کوئی سوچے گا اچھا امام صاحب کو نماز سے پیچھے ہٹا دیا, بس یہ خیال تھا کہ کہیں مسافر تو نہیں ہو گئے, اس لیے کہیں پہلے سے ذہن میں اچھی طرح بات پکی ہو جائے کہ مسافر نہ ہو, اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے بعد میں سوچ لیں گے کہ مسافر ہوئے نہیں ہوئے, اس لیے نماز کا وہ مسئلہ تھا. تو لیکن یہاں دیکھو, اب اور کوئی جگہ ہوتی, کوئی اور مسجد ہوتی تو لوگ کیا اچھا دیکھو امام صاحب مصلی پر چلے گئے تھے, ان کو پیچھے ہٹا دیا, اور یعنی کیا کیا بڑی بڑی تعمیرات بن جاتی ہیں اس پر, حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی. تو یہ ہوتا ہے غلط فہمی, اور غلط فہمی کے بعد بات نہیں کی, ٹھیک ہے تذکرہ کر لیتے. ایک تو یہ کہ بدگمانی کرتے ہی نہیں, اگر ہو گئی تھی تو پوچھ لیتے چلو ٹھیک ہے. اصل تو یہ تھا کہ ولا تجسسو, اگر گمان سے بچ جاتے تو تحقیق کی ضرورت نہیں تھی, لیکن بدگمانی جب آئی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے پھر پوچھ ہی لو کہ کیا بات ہوئی تھی, کیا ہوا تھا, تاکہ وہ ذہن سے وہ بات نکل جائے. تو یہ ہے کہ غلط فہمی ہوتی ہے بہت سی مرتبہ کسی چیز میں, اور انسان غلط فہمی کے بعد اس کی صفائی کی اور وضاحت کی کوشش نہیں کرتا. پہلا درجہ تو یہ تھا کہ اس سے ہی بچ جاتا, گمان سے ہی بچ جاتا, وہ اعلیٰ درجہ تھا. اعلیٰ درجے پر نہیں ہے تو اچھا ٹھیک ہے کھل کر بات کر لے, بات واضح کر لے کہ اچھا کیا حقیقت ہے, میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے تو اچھا مجھے اس کی وجہ سے بدگمانی ہو رہی ہے, اچھا یہ بات واضح ہو جائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہی طریقہ تھا, کہ اصل تو یہی تھا کہ حسن ظن, لیکن کہیں ایسا ہوتا تھا کہ حسن ظن وہاں پر انسان ایک چیز دیکھ رہا ہے تو حسن ظن مشکل ہو جاتا تھا, ایسا نہ ہو کہ زیادہ ہی انسان کے دل میں ایک بات آ جائے اور کہیں پھر آگے نتائج اس کے دشمنی اور عداوت تک پہنچ جائے, تو معاملہ صاف کر لیتے تھے. یہ صحابہ کا طریقہ تھا, اور احادیث میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں. ایک موقع یہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, وہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس وقت. بہرحال صحابہ کی عجیب حالت تھی, اور کوئی سوچ میں پڑا ہوا ہے تو سوچ میں پڑا ہوا ہے, سوچوں میں گم ہے تو گم ہے, بس عجیب حالت تھی. انہی زمانے کی بات ہے, انہی ایام کی بات ہے, وفات کو کچھ دن گزرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے تھے, سلام کیا ان کو, انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کر رہے ہیں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب نہیں دیا. عمر رضی اللہ عنہ کے بات عجیب سی لگی. اب یہاں پر ظاہر ہے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا, سلام کر رہا ہوں اور جواب نہ دینا ظاہر ہے ایک تو خلاف شرع بھی ہے اور ایک مسلمان کا حق ہے, کیا ان کو مجھ سے کوئی ناراضگی ہے؟ اب اگر اس کو صاف نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ دل میں اور شیطان خیالات لے آتا. تو حل کیا کیا دونوں کے بڑے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے پہنچ گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس، کہ حالانکہ ساتھی ہوا کرتے تھے لیکن بڑے بھی ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے کہ دیکھو میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ نہیں فرمایا اچھا بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں رہنے دو، نہیں چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں بات کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اتنا معلوم تھا کہ وہ ایسے شخص نہیں ہیں کہ اس بلا وجہ کوئی ایسا کوئی کام کرتے، تو اس لیے کوئی نہ کوئی ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، وجہ واضح کر لیتے ہیں تاکہ دل بالکل صاف ہو جائیں. یہ دونوں حضرات عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، عمر ابھی تمہارے پاس سے گزرے تھے، تمہیں سلام کیا، تمہیں سلام کا جواب نہیں دیا. عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نہ عمر میرے پاس آئے نہ انہوں نے سلام کیا، میرے پاس سے تو کوئی گزرا ہی نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں گزرا تھا، ابھی میں نے سلام کیا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بس فیصلہ ہو گیا. فرمایا کہ عثمان صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو واقعتاً پتہ نہیں چلا کہ یہاں سے گزرے تھے. اچھا یہ بتاؤ کہ کس سوچ میں لگے ہوئے تھے، اس لیے کہ اتنی سوچوں میں گم تھے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی آیا ہے اور کسی نے سلام کیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسے واقعات ایسے لوگوں کے پیش آئے ہیں ناراضگی کے، کہ کسی نے سلام کیا، بیچارہ کوئی شخص سوچ میں اپنی سوچوں میں کہیں تھا، اس نے جواب نہیں دیا، یہی چیز پیش آئی تھی اور لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، لوگ بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں. بہرحال تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ کس سوچ میں تھے. آگے پھر ان سے بات کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں سے تشریف لے گئے، لیکن ہم نے بعض ایسی باتیں تھیں جو بنیادی اور نقطے کی بعض باتیں تھیں، وہ ہم پوچھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، یہ فلانا سوال ہم نے نہیں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پوچھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں مجھے اس کے جواب معلوم ہے، میں نے پوچھا تھا اور مجھے جواب معلوم ہے. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ ان کی بات کو تسلیم بھی کیا جاتا تھا، ان کو بڑا مانا تھا. یہ صحابہ کی شان تھی کہ کسی ایک کو بڑا مان لیا، انہوں نے جو کہہ دیا اس کی بات کو مان لیا. پھر ان کی بات ایسی تھی کہ جنہوں نے جو کہہ وہ ایک بات کہہ دیتے تھے لوگ اس پر راضی ہو جاتے تھے. اور پھر یہ ہے کہ جہاں پر امت کو ایسا موقع آیا کہ کسی کو جواب معلوم نہیں تھا یا ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے، تو وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تھا. یہ ایک یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جگہ دی تھی اس جگہ کے لحاظ سے ان کو وہ باتیں اور معلومات بھی پہلے سے عطا فرما دی تھی. شروع سے ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کہاں ہوگی، کوئی کہتا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے پاس لے جاؤ، اس لیے کہ الی الارض التی بارکنا حولہ وہاں پر لے جاتے ہیں ملک شام. کوئی کہہ رہا تھا مکہ مکرمہ جو اصل وطن ہے وہاں لے جاؤ. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کی روح وہیں قبض کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ان کی دفن کے لیے جو جگہ پسند فرماتے ہیں، جہاں انتقال ہوا وہیں دفن ہوں گے. بس فیصلہ ہو گیا. خلافت کا مسئلہ آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، کوئی کہہ رہا تھا یہ ہونا چاہیے فلانا ہونا چاہیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو تمام کی اپنی جگہ، انصار کا اپنا ایک مقام ہے، سب کا ایک مقام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے خود سنا ہے الائمۃ من قریش، کہ ائمہ قریش خاندان سے ہونے چاہیے. فیصلہ ہو گیا. یہ جہاں جہاں بھی کوئی ضرورت پیش آتی تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس احادیث کی وہ یعنی وہ باتیں موجود ہوتی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جو اس موقع پر امت کو جہاں ضرورت پیش آئے، جس کی ضرورت پیش آئے. بہرحال تو یہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، بدگمانی کو اور غلط فہمی کو، اپنے اندر غلط فہمی جو ہوتی تھی اس کو اندر رہنے نہیں دیتے تھے، بات صاف کر لی تاکہ بات واضح ہو گئی، ورنہ یہ اندر اندر پکتا ہے جس کو کہتے ہیں اور بڑھتا رہتا ہے. پھر تو اس کی وجہ سے خامخواہ دلوں میں دوری، آپس کے تعلقات میں خرابی، یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تین چیزیں ہو گئیں. ایک تو پہلا درجہ کہ انسان زائد سوچنے سے اور گمان کی بنیاد پر رائے قائم کرنے سے ہی بچ جائے. دوسرا کہ انسان اپنے عیوب پر نظر کرے. تیسرا اگر کسی وجہ سے، تیسری وجہ جو ہوتی ہے وہ غلط فہمی ہوتی ہے، اگر غلط فہمی ہو گئی ہے تو انسان اس کو دور کرنے کی کوشش کرے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض کے لیے کوئی چیز ہر ایک کا ایک درجہ ہوتا ہے، اس کو ہم ایک مثال سے مسئلے کے لحاظ سے ہم سمجھیں کہ ٹھیک ہے کسی کے لیے کوئی غلط کام کرنا، غلط کام تو غلط ہی ہے. اب ہم نے فقہ میں مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر پانی تھوڑی بھی مقدار، تھوڑی سی مقدار کا پانی، چاہے زمزم ہی ہو، ایک جگ کے اندر زمزم تھا، اس میں خون کا ایک قطرہ گر گیا، مسئلہ کیا ہے کہ پورا ناپاک ہو گیا. لیکن بڑی مقدار میں اگر پانی ہے، چاہے وہ زمزم نہیں ہے، بڑی مقدار میں پانی ہے، اس میں نجاست گرتی ہے، وہ ناپاک نہیں ہوتا. اس لیے کہ بہت زیادہ مقدار ہے، بڑی مقدار ہے. حالانکہ ایک طرف زمزم ہے اور ایک طرف عام پانی ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ پانی برکت والا تھا یا برکت والا نہیں تھا، یہ دیکھنا ہے کہ مقدار میں کم تھا یا زیادہ تھا. کبھی کبھی ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ کیا، اچھا فلانے بھی تو یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کچھ کام کیا ہے، وہی تھا، اپنے عیوب پر جب انسان کی نظر ہوتی ہے تو انسان دوسروں کی غلطیوں کو غلطی نہیں بلکہ اس پر حسن ظن انسان کا غالب آ جاتا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کے بدلے میں کتنی توبہ کر لی ہو اس کے بعد، ہو سکتا ہے کہ فلانے نے غلط کام کیا، کتنی نیکیاں اس کی جمع ہوں گی، جس کو کہتے ہیں مائے کثیر. مائے کثیر میں تو تھوڑا بہت گند برداشت ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس اعمال صالحہ کی وہ زیادتی نہیں ہے، اور ہمارے پاس اگر وہ یہ توبہ اور استغفار کی وہ قوت نہیں ہے، تو ہمارا تو چھوٹا گناہ بھی باقی رہ جائے گا ہمارا نامہ اعمال میں. کسی کے بارے میں ہم نے دیکھ بھی لیا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، کیا پتا اس نے توبہ کر لی ہو. ہو سکتا ہے توبہ کر لی، ہو سکتا ہے اس کے اعمال اتنے زیادہ ہوں کہ اس کے نیک اعمال میں یہ گندگی بہہ جائے اور ختم ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اس کے بارے میں یہ رائے قائم کریں کہ اچھا یہ غلط کام کیا تو یہ برا آدمی ہے. یہ ہے کہ فرق ہے، انسان اللہ تعالیٰ نے کس کو کون سا درجہ دیا، کس کو کون سے اعمال کی توفیق دی، کون سا وہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ کی شان تو احادیث میں ہم دیکھیں کہ ایک شخص ہمیشہ بدعملی میں مبتلا رہا، برے اعمال میں مبتلا رہا، واقعہ مشہور ہے، آخری وقت آیا اس کا، اور آخری وقت اس کو ایک خیال ہوا، وہ 100 کو قتل کرنے والا، 99 لوگوں کو قتل کیا، پھر 100 آدمی تھا اس کو بھی قتل کر دیا. کیا تھا، ہر ایک یہ دیکھے گا اچھا یہ تو جہنمی ہے، ایسا یہ برا آدمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے فیصلے فرما رکھے تھے. ہوا کیا، آخری وقت آیا، توبہ کرنے جا رہا ہے، کہاں جاؤں، فلانے علاقے میں چلے جاؤں، وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو گے تو نیک ماحول ملے گا، اس کی وجہ سے برائیوں سے نکل جاؤ گے. کوشش میں لگا رہا اور چلتا رہا، راستے میں انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے فیصلے فرما دیے. تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے، ہم اس کے بارے میں رائے قائم نہ کریں. یہی ہے بدگمانی کا ہمیں کوئی نتیجہ کوئی نہیں، مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ پوری زندگی بھی گناہ میں گزرے، آخری وقت مغفرت کا ہو سکتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی نیکیوں میں گزرے، آخری وقت انسان کا برا بھی آ سکتا ہے. تو انسان بدگمانی کس پر ہو، اور اس کے علاوہ ایک بڑی چیز جو ہم لوگوں میں، اور اس کی وجہ سے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ اس کی وجہ سے جو خیر و برکت اٹھ جاتی ہے امت میں، ماحول میں، معاشرے میں جو خیر و برکت ختم ہوتی ہے، وہ ہماری بدگمانی کی جو اس سے پہلے والی جو چیز ہے، بدزبانی. کہ انسان کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کے کوئی نقص کا ذکر، یہ جو چیزیں زبان سے جو انسان غلط چیزیں کہنے کا عادی ہوتا ہے، یہ بھی بہت سی مرتبہ ظاہر ہے کہ یہ بدگمانی تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید فرمائی کہ دیکھو، اور صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، مجھے کوئی میرے صحابہ کے بارے میں مجھ تک کوئی شکایتیں نہ پہنچایا کرے، میرے صحابہ کے بارے میں مجھ تک کوئی شکایتیں نہ پہنچایا کرے. حالانکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بات پہنچے گی تو آپ اس کو اصلاح فرمائیں گے، تو اس حد تک ٹھیک تھا، لیکن ویسے ہی کہ اچھا آپس کو کوئی معاملہ پیش آیا، وہ شکایت مجھ تک نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہارے درمیان آؤں تو میرا دل صاف ہو. کسی کے بارے میں شکایت پہنچتی ہے تو ذرا سا دل میں دوری تو ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ دورت پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اگر کسی کے بارے میں ایسی بات آ جاتی تو ظاہر ہے اس کے دینی بھی نقصان تھا. فرمایا دیکھو، شکایتیں نہ پہنچایا کرو. شکایتوں کا، دوسروں کی برائیوں کا اگر سلسلہ رک جائے تو ہمارے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جائیں. بعضوں نے اس کے متعلق کچھ ہمارے صلحاء کا کے واقعات نقل کیے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے یہ کہا کہ فلانا آپ کو گالی دے رہا تھا، فلانا آپ کو گالی دے رہا تھا. اب کیا ہوتا، انسان کا دل خراب ہوتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال ہے، وہ جس طرح چاہے بھر لے. یعنی دوسروں کی فکر میں کیوں پڑنا کہ وہ میری برائی کر رہا تھا یا غیبت کر رہا تھا؟ جواب کیا دیا؟ اس کا نام اعمال ہے، جس طرح چاہے بھر لیں، اگر اس نے کیا ہے تو اس کا نام اعمال ہے. وہب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعین میں سے ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ وہ فلانا جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں برائی کر رہا تھا اور آپ کو گالی دے رہا تھا. انہوں نے کہا، انہوں نے جواب میں کہا کہ شیطان کو تیرے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں جو مجھ تک یہ بات پہنچا تھا. اس لیے کہ بات پہنچانے والا کیا کر رہا ہے؟ شیطان کا کام کر رہا ہے. یہ ہے کہ دوسروں کی برائی جب ہم سنتے ہیں، اچھا اس نے مجھ پر، ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ہم پر احسان کیا کہ وہ ہمیں بات پہنچا دی. حالانکہ یہ حضرات جو ہمارے بڑے ہوا کرتے تھے، جو ہمارے مقتدا ہوا کرتے تھے، وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے برائی کی ہے کہ وہ شکایت مجھ تک کیوں پہنچائے. خیر، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت نرم انداز اختیار کیا کہ ٹھیک ہے، اس کا نام اعمال ہے. وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف فرمایا کہ شیطان کو تیرے علاوہ کوئی ملا نہیں جو مجھ تک یہ بات پہنچا تھا. اسی طرح حضرت علی بن الحسین رضی اللہ عنہما، کسی نے کہا کہ فلان آدمی آپ کی برائی کر رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو دو ہی صورتیں ہیں، اس نے جو بات کہی ہے اگر وہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اگر وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. یہ بالکل نرم انداز، وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت حضرات جو تھے نا، تو بہرحال یہ نرم انداز ہے کہ اگر وہ غلطی واقعی میرے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اگر میں اس نے وہ میرے غلطی میرے اندر نہیں ہے اور اس کو شاید کسی وجہ سے غلط فہمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. دونوں طرف معافی. ایک شخص سے کسی نے کہا کہ فلانا آپ کو برا کہہ رہا تھا، اس نے کہا کہ دیکھو اس نے مجھے تیر مارا تھا جو مجھے نہیں لگا، میری برائی کی تھی پیچھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو میرے دل پہ لگا ہی نہیں. کہ اس نے مجھے تیر مارا تھا جو مجھے نہیں لگا، اور تو نے وہ تیر لا کر مجھے مار دیا. کیا ضرورت تھی؟ مجھے بتاتے ہی نہیں تو مجھے لگتا ہی نہیں، مجھے تکلیف بھی نہیں ہوتی. ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے، لیکن اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ یہ پہنچانے والے کیا کر رہے ہیں، جو ہم تک بات پہنچاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. یہ راستہ بند کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، کسی کی شکایتیں نہیں ہونی چاہیے، کسی کی کوئی کسی کی بات نہ پہنچائے. ایک شخص کے سامنے تذکرہ اسی طرح کسی اللہ والے کے سامنے کسی نے کہا کہ فلانا آپ کی برائی کر رہا تھا، اس نے کہا کہ تم نے تین جرم کیے ہیں، تین جرم کیے ہیں. نمبر ایک، ایک تو یہ ہے کہ میرے اور اس کے درمیان تم نے دوری پیدا کر دی، یہ بات پہنچا کر تم نے میرے اس کے درمیان دوری پیدا کر دی. دوسرا یہ کہ میرے دل صاف تھا، اب میرے دل کو مشغول کر دیا. اس لیے کہ دل میں ایک طرح کی، ظاہر ہے انسان ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے کام میں لگے، اچھا وہ فلاں نے برائی کی، کیوں کی، کیا ہوا، ظاہر ہے دل انسان کے دوسری طرف مشغول ہو جاتا ہے، تو عبادت سے میں دوسری طرف میرے دل کو مشغول کر دیا. دوسرا جرم کیا، اور تیسرا جرم یہ کیا کہ تو نے اپنا مرتبہ میرے نظروں میں گرا دیا. چغلی کی، گناہ کیا، تو نے اپنا مرتبہ میرے نظروں میں گرا دیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے اسی طرح کی کوئی بات کہی تھی کہ فلانا آپ کی برائی کر رہا تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ چغلی ہے، اور غلط کہتے ہو تو تم فاسق ہو. دونوں صورتوں میں تم غلط کام کر رہے ہو. اس لیے کہ فلانے نے اگر میرے بارے میں کوئی بات کہی تھی، سچ ہے، تب بھی اس کو کہتے ہیں نمیمہ. دوسروں کی بات، دوسروں کی برائی، کسی ایک کی برائی، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا جس میں آپس میں دل خراب ہو، تو اگر سچ کہتے ہو تو چغلی ہے، اور جھوٹ کہتے ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ہے، تو تمہارا فسق ظاہر ہو جاتا ہے. بہرحال وہ شخص بھی شرمندہ ہوا. یہ واقعات اسلاف کے جو ہیں، اس لیے ہمارے سبق کے لیے ہیں کہ ہماری اصل میں یہ آپس کے جو تعلقات میں خرابی اور برائیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، اس کی بنیاد اس پر ہوتی ہے کہ ہم نے شکایتوں کا موقع دیا ہے، ایک دوسرے کی باتیں کرنے کا یہ دروازہ کھلا رکھا ہے. وہ دروازہ ہی اگر بند ہو جائے تو دلوں میں بھی صفائی ہو، اور بدگمانی وغیرہ اور عداوتیں وغیرہ بھی نہ رہیں. یہ چیزیں تو ایک طرف ہیں، لیکن اس کا ایک مقابل بھی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کہا گیا کہ بدگمانی نہ کرو، لیکن دوسری جانب بھی ہے. شریعت بہت سی مرتبہ دونوں طرف کا حکم دیتی ہے. یہاں پر بھی ہم ایک جانب تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ جانب ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے، بدگمانی نہیں کرنی ہے، دل صاف رکھنا ہے. لیکن اب مثلا کوئی ہمارے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو ہم کہیں گے نہیں وہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے اس طرح. لیکن ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دوسری جانب بھی ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ دوسری جانب یہ ہے جس کو ہم مختصر لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، اگرچہ حدیث کے طور پر ثابت نہیں، بعضوں نے حدیث کے طور پر بیان کیا، لیکن حدیث کے طور پر ثابت نہیں، لیکن مفہوم کے لحاظ سے خلاصہ جو اسلامی تعلیمات کا ہے وہ یہی ہے کہ اتقوا مواضع التہم، دیکھو تہمت کی جگہوں سے بچا کرو، ایسی جگہوں پر اپنے آپ کو نہ لے جاؤ جہاں دوسروں کو تمہارے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے، ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہو جہاں پر کل بھی ذکر آیا تھا اذا مروا باللغو مروا کراما، کہیں غلط کام ہو رہا ہے وہاں پر ٹھہرو گے تو دیکھنے والے سوچیں گے اچھا یہ بھی ان میں شامل ہے، تو دوسروں کو بدگمانی کا موقع نہ دو، ایسے موقعوں سے بچو جہاں کسی کو بدگمانی ہو سکتی ہو. اس کی بھی مختلف مثالیں ملتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ارشاد ہے، فرماتے ہیں من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن الا فلا يلومن من اساء الظن به، جو شخص اپنے آپ کو کسی ایسے موقع پر رکھیں جہاں اس پہ بارے میں لوگ برا گمان کر سکتے ہوں، تہمت والی جگہ میں اپنے آپ کو اگر پیش کرتا ہے اور اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے تو پھر اگر کوئی بدگمانی کرے تو اس کا ہی قصور ہے، وہ اس بدگمانی کرنے والے کا قصور نہیں ہے، تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچانے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، ازواج مطہرات میں سے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں، آپ سے بات کی، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات پوری ہو گئی تو جانے لگیں، جب جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لیے، غالباً یہ کہ دروازے تک یا ذرا باہر تک چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے. تو وہاں جب پہنچے تو آگے دو صحابہ وہاں سے گزر رہے تھے، مشہور روایت ہے دو صحابہ وہاں سے گزر رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی عورت ہیں، تو وہ دونوں صحابہ جو ہیں وہ ذرا تیزی سے چلنے لگے کہ اچھا ہم جلدی سے آگے چلے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، اعلیٰ رسلکما، ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میرے ساتھ صفیہ بنت حیی، یہ میری اہلیہ ہیں. ان کو بڑا عجیب لگا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں ہم کوئی بدگمانی کر سکتے تھے، ظاہر ہے کہ صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی، کیا آپ کے بارے میں ہم بدگمانی کر سکتے تھے؟ فرمایا کہ نہیں، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان تو انسان کے اندر جیسے خون ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، تو خون کی طرح شیطان انسان کے اندر چلتا ہے، کہیں تمہارے دل میں کوئی برا خیال ڈال سکتا تھا، اس لیے میں نے پہلے سے بات صاف کر دی. حالانکہ یہاں بدگمانی کی کوئی صورت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہاں صحابہ ہیں، تو بدگمانی نہیں، لیکن امت کو تعلیم دے دی کہ دیکھو جہاں تمہیں یہ اندیشہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یعنی اپنا معاملہ صاف رکھو، بدگمانی کا لوگوں کو موقع نہ دو. اس سے زیادہ واضح اور کیا ہوگا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں وضاحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ صفیہ بنت حیی ہے، حالانکہ مسجد سے تشریف لا رہے ہیں، مسجد ہے، رمضان کا مہینہ ہے، لیکن پھر بھی بات واضح کر دی. یہ امت کی تعلیم کے لیے کہ دیکھو تہمت والی جگہوں میں اپنے آپ کو نہ رکھو ورنہ لوگوں کو بدگمانی کا موقع ملے گا. نماز ہو رہی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے، انسان وضو کرنے کے لیے جائے، کبھی کبھی بچوں کو، اب تو خیر وہ بچے چھوٹے اتنے اس طرح کے نہیں، کبھی کبھی ہوتا تھا کہ بچوں کو شرارت ہوتی تھی نماز کے دوران، وہ چلے جاتے تھے شرارت کرنے کے لیے، لیکن اگر کوئی بڑا شخص ہے اور نماز کے دوران اس کو وضو کی ضرورت پیش آ گئی، اب وہ جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کہ نماز پڑھتے ہوئے کیوں نکل کے چلا گیا، تو حدیث میں کیا آتا ہے، ناک پکڑ لے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے شاید ناک نکل رہے، کچھ ہو رہا ہے یا ناک میں کچھ ہو گیا ہے، یعنی کسی ضرورت کی وجہ سے جا رہا ہے. تو یہ شرح نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس وجہ سے کہ ناک پکڑ کے چلے جائے تاکہ کسی کو بدگمانی نہ ہو جائے، ضروری نہیں ہے لیکن ایک تعلیم یہ دی گئی ہے کہ دیکھو جہاں بدگمانی ہو سکتی ہے کسی کو، اس سے اپنے آپ کو ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، احرام کا موقع ہے، حج کے ایام ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، سردی محسوس ہوئی، اب سردی ہے احرام میں تو یعنی کوئی سلا ہوا لباس تو پہن نہیں سکتے، تو ان کے جو شاگرد ساتھ تھے نافع رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کہا کہ نافع مجھے ذرا سردی لگ رہی ہے، کچھ اوپر سے اڑا دو. تو جیسے اوڑھنے کا وہ جبے کی طرح ہوتا تھا جس میں ٹوپی بھی ہوا کرتی تھی، یہ ہوڈی کی طرح تقریباً، تو وہ اس طرح کا اوڑھنے کا تھا، تو نافع رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہ ڈال دیا. سلا ہوا تھا لیکن سلا ہوا لباس چادر کی طرح اوڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر وہ نافع رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ڈال دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ میرے اوپر ڈال رہے ہو، حالانکہ محرم کے لیے تو اس کو پہننا منع ہے. یہاں پر بھی شرح نے یہ بات لکھی کہ دیکھو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی سمجھتے تھے کہ ان کے لیے اس کو اوپر سے اوڑھنا درست ہے اور اوڑھ سکتے ہیں، لیکن دیکھنے والوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ابن عمر محرم ہیں اور محرم ہو کر انہوں نے یہ پہنا ہوا ہے اوپر سے یہ تو سلا ہوا, شاید انہوں نے اس لیے کہ ہاتھ اندر ڈالے ہی نہیں ڈالے, وہ تو نظر نہیں آتا. یہ مشلہ کی طرح اگر کوئی چیز ہے اور اوپر سے ایسے ڈال دیا گیا, آستین اندر نہیں ڈالی, تو وہ چادر اوڑھنے ہی کے حکم میں ہے, اوڑھ سکتے ہیں, محرم بھی اوڑھ سکتا ہے. لیکن اگر دیکھنے والوں کو ہو سکتا ہے نظر نہ آئے, تو دیکھنے والا یہ سوچے گا کہ ابن عمر نے احرام کی حالت میں سلا والے لباس پہن لیا. یہ بدگمانی سے, بدگمانی والی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی اور وہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعلیمات میں یہ بات ملتی ہے. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ دونوں طرف سے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے, دونوں طرف سے احتیاط کی ضرورت ہے. اب بہرحال خلاصہ کر لیتے ہیں کہ یہ بدگمانی جس کو ناجائز کہا گیا, بعض الظن اثم, بدگمانی جس کو ناجائز کہا گیا, وہ ناجائز کب ہے؟ کبھی کبھی انسان کو گناہ کا شبہ ہوتا ہے, وسوسہ ہوتا ہے, وہ گناہ نہیں ہوتا. اب کسی کو دیکھا اور برا خیال اس کے بارے میں آ رہا ہے, یہاں پر وہی ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ والا اصول, اختیاری غیر اختیاری, اس سے ہمارے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. کہ اگر دل میں صرف خیال آ رہا ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں, یہ بدگمانی کے حکم میں نہیں ہے. اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ اچھا میں نے کسی کو یہ دیکھا, اب ذہن میں برا خیال آ رہا ہے, صرف ذہن میں خیال کا آ جانا یہ بدگمانی وہ نہیں ہے جس پر مواخذہ ہے. لیکن علاج کی پھر بھی ضرورت ہے, علاج کی پھر بھی ضرورت ہے کہ کیوں بار بار کسی کے بارے میں برائی کے خیال آتے ہیں. تو بہرحال علاج کی ضرورت ہے, وہ اپنی جگہ, لیکن اس پر آخرت میں مواخذہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ غیر اختیاری طور پر آنے والا خیال ہے. بدگمانی پر مواخذہ اس وقت ہے جب انسان اس پر یقین کر لے, اور یقین کر کے کیا ہوتا ہے کہ انسان اس پر, اس کی وجہ سے اس کا رویہ, اس کا انداز بدل گیا اس کے ساتھ, اس لیے کہ وہی دل میں اس کے خیال کو پختہ کر لیا. تو انسان کا سامنے والے کے ساتھ رویہ بدل جاتا ہے, طریقہ بدل جاتا ہے, یا کسی کے سامنے تذکرہ کرتا ہے, یہ ہے جہاں پر مواخذہ ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو اس بدگمانی پہ کوئی گناہ نہیں ہے, مواخذہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہ غیر اختیاری طور پر آنے والا خیال ہے. تو یہ ہے بدگمانی منع ہے, اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے, لیکن گناہ کے حد تک جب پہنچتا ہے اس وقت جب انسان اس پر یقین کرے, اور یقین کرنے کے بعد پھر اپنا انداز, اپنا طریقہ اس کے ساتھ وہ بدل دے, یا کسی کے سامنے تذکرہ کرے, تو پھر یہ گناہ کی صورت آ جاتی ہے, ورنہ اس سے پہلے وہ قابل مواخذہ نہیں ہے. ہاں البتہ قابل علاج ضرور ہے, اس لیے کہ وہی شروع کے درجے پر انسان جب روکتا نہیں کسی بیماری کو, تو بیماری بڑھتے بڑھتے پھر وہ مشکل ہو جاتی ہے, اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.